بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے، سورہ زحا، اور تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے چھروں کے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام آس پاس سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ سامعین، اس کے بعد پروگرام افکار و نظریات آپ سن سکیں گے، اور طلوع ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کے خوف سے گریا جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے ایئر ڈیفینس یونٹ کے کمانڈر نے تہران میں مقیم غیر ملکی فوجی اتاشیوں سے ملاقات میں کہا ہے کہ ہم مشترکہ فوجی مشقوں اور تربیتی اور تکنیکی امور میں دیگر ملکوں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ سابق وزیراعظم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عالمی اداروں کو تبدیل ہوتے حقائق کو قبول کرنا ہوگا۔ 40 ملین مارچ میں جہاں لاکھوں کی تعداد میں عاشقان حسینی کوفے سے کربلا کی جانب رواں دواں ہیں، وہیں قدیم راستے پر بھی پیدل کربلا جانے والوں کا ہجوم ہے۔ اور سوڈان کے دارالحکومت خرطوم پر ہونے والے ہوائی اور راکٹ حملوں میں اب تک 25 عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے ایئر ڈیفینس یونٹ کے کمانڈر نے تہران میں مقیم غیر ملکی فوجی اتاشیوں سے ملاقات میں کہا ہے کہ ہم مشترکہ فوجی مشقوں اور تربیتی اور تکنیکی امور میں دیگر ملکوں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ایران کی فوج کے ایئر ڈیفینس یونٹ کے کمانڈر علی رضا صباہی فرد نے غیر ملکی فوجی اتاشیوں سے ملاقات میں کہا کہ ہم دوست اور اتحادی ملکوں کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے تبادلے اور ضروری امور میں تمام سطحوں پر نتیجہ بخش تعاون کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ایران کا ایئر ڈیفینس یونٹ اپنے ملک کے جوانوں کی صلاحیتوں اور توانائیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ملک کی فضائی حدود کو ناقابل تسخیر بنائے ہوئے ہے، اور بین الاقوامی قوانین کے دائرہ کار میں دوست ملکوں کے لیے بھی ایرانی فضائی حدود میں پوری طرح امن ہے، اور اس نے ہر طرح کے مخاصمانہ اقدام کے راستوں کو بند کر کے پوری فضائی حدود کو امن کی فضا میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایران کی فوج کے ایئر ڈیفینس یونٹ کے کمانڈر نے کہا کہ ایران میں ایئر ڈیفینس یونٹ کے قیام کے بعد ایئر ڈیفینس سسٹم کی ڈیزائننگ اور تیاری میں حیرت انگیز کارنامے انجام پائے ہیں اور ہر طرح کے خودکش اور غیر خودکش ڈرون تیاروں کی رصد، میزائلوں کی جدید کاری اور الیکٹرانک وار کے میدانوں میں بے پناہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یونٹ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور لیزری سسٹم نیز نانو ٹیکنالوجی میں مکمل مہارت حاصل کر لی ہے۔ اس ملاقات میں پولینڈ کے فوجی اتاشی نے اور دیگر ملکوں کے فوجی اتاشیوں نے بھی کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران علاقے کی ایک طاقتور دفاعی قوت ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے مسلم لیگ نون کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ نواز شریف 15 اکتوبر کو لندن سے واپس پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ نواز شریف 15 اکتوبر کو چارٹرڈ کے بجائے مسافر طیارے کے ذریعے لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے اور لاہور پہنچیں گے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کی بیٹی اور مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر نواز شریف کے استقبال کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے مرکزی قیادت کو استقبال کے لیے ٹاسک سونپ دیا ہے اور کوشش ہو رہی ہے کہ استقبالیہ جلسے میں زیادہ سے زیادہ لوگ پہنچیں۔ نواز شریف پچھلے کئی برس سے لندن میں مقیم ہیں اور اب جبکہ پاکستان میں عام انتخابات ہونے والے ہیں تو وہ پارٹی کی انتخابی مہم کی قیادت کے لیے واپس پاکستان لوٹ رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عالمی اداروں کو تبدیل ہوتے حقائق کو قبول کرنا ہوگا۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ 21ویں صدی کے اپنے اہداف اور ایجنڈے پر نظر ثانی کرے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پی ٹی آئی سے گفتگو میں کہا کہ 20ویں صدی کے واقعات کو 21ویں صدی میں جاری نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی اداروں کو تبدیل ہوتے حقائق کو قبول کرنا ہوگا۔ نریندر مودی نے اقوام متحدہ سے اپیل بھی کی کہ وہ 21ویں صدی کے اپنے اہداف پر نظر ثانی کرے۔ انہوں نے تاکید کی کہ نئی دہلی کی جانب سے گروپ 20 کی صدارت تیسری دنیا کے ملکوں میں خود اعتمادی پیدا ہونے کا باعث بنی ہے، جبکہ ہندوستان کی جانب سے میزبانی کیے جانے کی بنا پر عالمی سطح پر اس ملک کی ساکھ بھی مضبوط ہوئی ہے۔ نریندر مودی نے سائبر جرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا اور تاکید کی کہ دہشت گرد اپنے اہداف کے حصول کے لیے مختلف قسم کے حربوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی میزبانی میں گروپ 20 کا سربراہی اجلاس 9 اور 10 ستمبر کو تشکیل پانے والا ہے، جس میں گروپ 20 کے علاوہ بعض دیگر ملکوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ گروپ 20 میں امریکہ، فرانس، جرمنی، چین، روس، انڈونیشیا، ترکیہ، ارجنٹائن، ہندوستان، جنوبی افریقہ، برطانیہ، اٹلی، جاپان، سعودی عرب، آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، جنوبی کوریا، میکسیکو اور یورپی یونین شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ 40 ملین مارچ میں جہاں لاکھوں کی تعداد میں عاشقان حسینی کوفے سے کربلا کی جانب رواں دواں ہیں، وہیں قدیم راستے پر بھی پیدل کربلا جانے والوں کا ہجوم ہے۔ کوفے سے کربلا کے لیے ایک راستہ فرات کے کنارے نخلستانوں کے درمیان سے گزرتا ہے اور ماضی میں علماء اس طرح سے 40 مارچ یا مشی کیا کرتے تھے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ جہاں کوفے سے کربلا جانے والے عام راستوں پر پوری دنیا سے پہنچنے والے زائرین کا جم غفیر ہے، قدیمی راستے پر جسے طریق العلماء کہا جاتا ہے اس راستے سے بھی زائرین کربلا معلی کی جانب پیدل مارچ کر رہے ہیں۔ میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ اب تک 7 کروڑ سے زیادہ لوگ 40 ملین مارچ میں شریک ہو چکے ہیں۔ اس مارچ میں دنیا کے گوشہ و کنار سے ہر مذہب و مسلک اور قوم و ملت کے لوگ شریک ہیں، جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب با وفا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے غرب اردن کے مختلف علاقوں اور مقبوضہ بیت المقدس میں تعمیرات کا جواز نہ ہونے کا بہانہ بناتے ہوئے فلسطینیوں کے 33 مکانات پر غاصبانہ قبضہ کر کے انہیں مسمار کر دیا ہے۔ ایسی حالت میں جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2334 کے مطابق مقبوضہ علاقوں میں صہیونی بستیوں کا قیام غیر قانونی ہے، پھر بھی یہ غاصب حکومت فلسطینیوں کے رہائشی مکانات کو مسمار کر کے صہیونی بستیاں قائم کر رہی ہے اور اس طرح وہ اپنی تسلط پسندانہ پالیسیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ فلسطین کے اطلاع رسانی کے مرکز کی رپورٹ کے مطابق 8 سے 21 اگست کے دوران فلسطینیوں کی عمارتیں مسمار کیے جانے کے بعد 22 فلسطینی، جن میں 10 بچے بھی شامل ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں، جبکہ 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو خاصا مالی نقصان پہنچا ہے۔ بیت المقدس میں فلسطین کی تحریک حماس کے ترجمان محمد حمادہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے رہائشی مکانات کو مسمار کرنا ایک غیر انسانی اور دہشت گردانہ اقدام ہے اور اس قسم کا جرائم کا ارتکاب کیے جانے سے بھی فلسطینی عوام کے عزائم کو پسپا ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک حماس کے اس رہنما نے صہیونی جرائم کے مقابلے میں عالمی اداروں اور بین الاقوامی تنظیموں کی خاموشی کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے صہیونی جلادوں کے مقابلے میں فلسطینیوں کی حمایت کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ فلسطین کے پریس ذرائع نے غزہ میں تحریک مزاحمت کے ایک اور میزائل تجربے کی خبر دی ہے۔ غزہ میں فلسطین کی تحریک مزاحمت کے میزائل تجربات کا سلسلہ جاری ہے، جہاں گزشتہ 1 مہینے کے دوران 2 میزائل تجربات کے بعد ایک اور میزائل تجربہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں شہر غزہ کے مغرب اور شمالی علاقے میں دھماکے کی آواز سنی گئی۔ غاصب صہیونی حکومت کی بڑھتی دھمکیوں کے بعد غزہ میں فلسطین کی تحریک مزاحمت کے میزائل تجربات تیز ہو گئے ہیں۔ دریاسنا 27 اگست کو کم سے کم 50 میزائل تجربات کیے گئے، جبکہ اس سے پہلے 17 اگست کو اور جولائی کے مہینے میں بھی کئی میزائل تجربات کیے گئے۔ یہ میزائل تجربات فلسطین کی تحریک مزاحمت میں شامل تحریک حماس کی جانب سے کیے گئے۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم پر ہونے والے ہوائی اور راکٹ حملوں میں اب تک 25 عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ سوڈانی ذرائع کے حوالے سے فرانسیسی ٹی وی چینل 24 کی رپورٹ کے مطابق سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے شمال مغرب میں واقع ام درمان شہر میں ایک مکان پر مارٹر گولہ گرنے کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق خرطوم کے جنوب میں ایک رہائشی علاقے پر ہونے والے ہوائی حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ سوڈان میں مزاحمتی کمیٹیوں نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ خرطوم کے ایک اسپتال میں پوسٹ مارٹم روم میں 11 لاشیں موجود ہیں، جن میں ایک عورت اور 2 بچوں کی لاشیں شامل ہیں۔ یہ لاشیں جلی ہوئی ہیں اور چیتھڑے چیتھڑے ان لاشوں کے ہو چکے ہیں۔ ادھر شمالی خرطوم میں بھی حملے ہونے کی رپورٹ ملی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سوڈان میں 15 اپریل کو اقتدار کی جنگ کے تحت ان جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جبکہ بین الاقوامی سہولت کاروں کی کوششوں سے کئی بار جنگ بندی کا اعلان بھی کیا گیا، تاہم دونوں ہی فریق ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے رہے ہیں اور کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا اور ہلاکتوں کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ بڑی تعداد میں سوڈانی شہری اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور بھی ہوئے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کرکوک میں فتنہ انگیز عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عراق کے وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی نے صوبہ کرکوک میں نمائندوں سے گفتگو میں کرکوک میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے تاکید کی کہ کرکوک میں سیکورٹی فورس اس صوبے کے عوام اور ان کے حقوق کی حمایت جاری رکھتے ہوئے امن و امان کے قیام میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اس سے پہلے ہفتے کو عراق کے صدر عبداللطیف جمال رشید نے بھی مرکزی حکومت اور سیکورٹی فورس سے کہا تھا کہ وہ کرکوک کی صورتحال کنٹرول میں کرنے اور امن کے تحفظ نیز قانون کی بالادستی کے لیے اس طرح سے مداخلت کرے کہ منصفانہ امن کا تحفظ کیا جا سکے۔ شامی فوج نے شمالی شام میں واقع صوبوں رقہ اور الحسکہ میں دہشت گردوں کا حملہ پسپا کرتے ہوئے کئی دہشت گردوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں نے شمالی شام میں رقہ اور الحسکہ میں شامی فوج کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ شامی فوج کی جوابی کارروائی میں ان دہشت گردوں کو شدید نقصان پہنچا۔ دہشت گردوں نے یہ حملہ الحسکہ میں تل تمیز اور رقہ میں تل ابیت نامی علاقوں میں کیا، جسے شامی فوج نے ناکام بنا دیا۔ ایشین ویمن والی بال چیمپئن شپ کے مقابلوں کے دوسرے دور کے پہلے میچ میں ایران کی ٹیم نے فلپائن کو شکست دے دی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی ویمن والی بال ٹیم نے 22ویں ایشین ویمن والی بال مقابلوں کے دوسرے مرحلے میں فلپائن کے مقابلے میں فتح حاصل کی۔ ایران کی خاتون والی بال ٹیم نے اپنی حریف ٹیم فلپائن کو 2-3 میں 3 سیٹوں میں شکست دی، اور اس طرح اس نے اس مقابلے کے دوسرے مرحلے میں اپنی پہلی کامیابی حاصل کی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، اربعین حسینی میں شرکت کے لیے لاکھوں کی تعداد میں عاشقان امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب رواں دواں ہیں، اور دنیا بھر سے لاکھوں زائرین کربلا معلیٰ میں پہنچ چکے ہیں۔ سحر عالمی نیٹ ورک کی رپورٹر محترمہ ناہید انوری صاحبہ بھی اس وقت کربلا میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھی حسین تقوی صاحب نے اب سے کچھ دیر قبل ان سے گفتگو کی، لیجیے سماعت فرمائیے۔
خانہ منوری صاحبہ، آپ اس وقت کربلا میں موجود ہیں اور پوری دنیا سے اس وقت لاکھوں زائرین اس مقدس سرزمین کی طرف رواں دواں ہیں، اور مشی میں بھی راہ پیمائی ہے، ملین مارچ ہے، اس میں بھی دنیا بھر سے آئے ہوئے زواروں کا عظیم اجتماع ہے۔ آپ ہمارے سامعین کو آنکھوں دیکھ احوال بتائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ جی ہاں تقریب بھائی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 1-2 رہتے ہیں اربعین امام حسین میں، آج 18 سفر ہے، اور یہاں پر ابھی بھی صبح جب نکلے تھے اپنے نجف سے، ہم کربلا میں ہیں، تو پورے راستے میں ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ اسی طرح سے زائر جو ہیں پیادہ امام حسین کے چہلو منانے کے لیے کربلا کی جانب آ رہے ہیں، اور واقعی میں اس بار بہت ہی بڑی تعداد میں زائر یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہم امام حسین کے مرقد مقدس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ گزارش ہم آپ کی خدمت میں بھیج رہے ہیں۔ انشاءاللہ کہ آپ سب کی طرف سے ہم نائب زیادہ بھی ہیں، آپ سب کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے، لیکن واقعی میں اگرچہ کہ آپ بھی یہاں ہوتے تو آپ دیکھتے کہ اس سال جیسا کہ بتایا گیا ہے ابھی تک 30 ملین زائر جو ہے مختلف ممالک سے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور ہم نے راستے میں آتے ہوئے بھی بہت سے ہمارے جو ہم زبان یعنی پاکستان اور انڈیا کے جو زائر آئے ہوئے ہیں ان سے بھی انٹرویو لیے، ان کے اظہارات بھی ہم نے پوچھے، تو سب سے ہم نے یہی پوچھا کہ اتنی دھوپ میں اور اتنی گرمی کی شدت یہاں پر زیادہ ہے، تو آپ لوگ چھوٹے بچوں کے ساتھ کس طرح آئے ہیں؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا کہ یہ سب عشق امام حسین ہیں، اور ہم امام حسین کے چہلوں منانے کے لیے اتنا اپنا گھر بار چھوڑ کر اتنا لمبا راستہ طے کر کے یہاں آئے ہیں، اور واقعی میں یہ امام حسینی ہے جو ہم سب کو اتنی توانائی دے رہے ہیں، اور ہم خود بھی ابھی بہت تھکے ہوئے، ہم لوگ خود صبح 6 بجے کے نکلے تھے اور کچھ دیر پہلے ہی یہاں پہنچے ہیں، لیکن واقع میں امام حسین کا اگر عشق ہو تو یہ تھکن اور یہ ساری مشکلات جو ہیں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی.
خانہ منوری یہ بتائیے کہ جو زائرین کو خدمات فراہم کی جا رہی ہیں, نظر و نیاز کے جو اسٹار لگے ہوئے ہیں, ان کی کیفیت اور ان پر جو ہے وہ زائرین کے لیے کیا خدمات فراہم کی جا رہی ہیں؟
دیکھیں تقریب صاحب, یہاں پر زائرین کے لیے قدم بقدم جو ہیں موقف لگے ہوئے ہیں اور زائرین کو کوئی بھی مشکلات, کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی ہے. بہت اچھی طرح سے سب کو سہولیات جو ہے فراہم کی جا رہی ہیں. ہم خود بھی کچھ راستہ مشی کے طور پر یہاں پر ہم پیدل آئے, کم سے کم 2 گھنٹے کی واک ہم نے کی اور ہم نے اپنی آنکھوں سے نزدیک جا کر دیکھا کہ تمام سہولیات یہاں پر ہیں. پانی سے لے کر کھانا پانی, ریسٹ کرنے کی جگہ یہاں پر ہے, نمازیوں کے لیے الگ الگ فرش بچھائے گئے ہیں, جو نماز پڑھنا چاہتا ہے یا ریسٹ کرنا چاہتا ہے سارے امکانات یہاں موجود ہیں. اور ایسا ہے کہ اگر کبھی آپ کو کوئی چیز نہیں بھی چاہیے تو لوگ آگے آ کے آپ کو تعارف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لے لیں, اور اپنے دل سے یہاں پر جو ہے لوگوں کی اور زائرین کی وہ پذیرائی کر رہے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر ڈاکٹرز جو ہیں, ڈاکٹرز کی بڑی تعداد ہے. ہماری جو گروپ ہے, ہمارا جو قافلہ آیا ہے, تو انہیں میں سے 2-3 لوگوں کی کل طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی گرمی کی شدت کی وجہ سے, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب ہم گئے وہاں پر ہلال احمر میں تو وہاں پر کافی سیلف فیسلٹیز تھی اور اللہ کا شکر بہت اچھا بیہیویئر ہے یہاں پر سب کا, اور واقعی میں جتنا بھی کہوں کم ہے.
آخر میں آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستانی ہندوستانی جو زائرین ہیں ان کی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی, ان کے تاثرات کیا ہیں سرزمین کربلا کے حوالے سے؟
دیکھیں پاکستانی اور ہندوستانی زائرین سے میری بڑی تعداد میں ملاقات ہوئی ہے یہاں پر, اور سب کے تاثرات جو میں نے پوچھے تو ان کا صرف یہی کہنا ہے کہ ہم صرف عشق امام حسین میں آئے ہیں اور ان کا چہلو منانے کے لیے آئے ہیں. اور اتنے باس تو جو ہیں بہت کم, جن سے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بائی ایئر آئے ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ زمینی بارڈر سے آئے ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ زمینی بارڈر سے آنا وہ بھی اس گرمی میں کتنا سخت کام ہے. لیکن میں نے جب یہ بھی پوچھا کہ میر جاوید کی جو بارڈر پہ آپ لوگ جب آئے اور دوسرے جو اس بارڈر سے بھی آپ لوگ داخل ہوئے ایران میں, اور پھر ایران سے ہوتے ہوئے آپ لوگ یہاں پہ عراق آئے ہیں, تو وہاں کس طرح سے تھا سب, آپ کو کیسے سہولیات تھیں یا کوئی مشکلات پیش آئیں یا نہیں آئیں؟ تب میں یہی کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, ہمارا راستہ بہت دور کا تھا, 7-8 دن ہمیں لگ گئے راستے میں, لیکن مشکلات ہمیں کوئی ایسی پیش نہیں آئیں جس سے ہم بیان کر پائیں. اور بہت اچھا تھا سارا جو انتظام کیا گیا تھا, بہت اچھا تھا, اور لوگ جو ہیں ابھی بھی جوہ در جوہ جو ہیں آ رہے ہیں. ابھی ہم صبح بھی جب راستے میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا سے پرچم لیے ہوئے بہت سی انجمنیں تھیں گروپ وائز شکل میں, وہ لوگ کربلا کی جانب رواں دوائیں, کیونکہ ابھی کل آپ کو پتا ہے کہ شب اربعین ہے, تو لوگ جلد سے جلد کربلا پہنچ اپنے آپ کو امام حسین کے حرم کے نزدیک پائیں اور ان کا چہلو منا پائیں.
اور سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو؟ تم اقبال
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 شہریور، 18 صفر اور 4 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھارہ سفر سن 37 ہجری قمری کو ایک روایت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے صحابی اویس قرنی جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ وہ یمن کے ایک علاقے قرن کے رہنے والے تھے۔ اویس قرنی بہت ہی متقی اور زاہد انسان تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے، لیکن اپنی بیمار ماں کی دیکھ بھال کی وجہ سے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خاص صحابہ میں شامل ہو گئے۔ جنگ صفین میں وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے اور اسی جنگ میں معاویہ کے لشکر سے لڑتے ہوئے درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ چار ستمبر سن 1825 عیسوی کو ہندوستان کی جنگ آزادی کے ایک سرگرم رہنما دادا بھائی نوروجی پیدا ہوئے۔ انہوں نے تدریس سے اپنی علمی زندگی کا آغاز کیا۔ بمبئی سے انہوں نے راست گفتار کے نام سے ایک 15 روزہ اخبار جاری کیا۔ شروع میں یہ پارسیوں کا اخبار تھا، مگر پھر دادا بھائی نوروجی نے اس کو ہندوستانی اخبار بنا دیا اور باضابطہ اعلان کیا کہ راست گفتار بلا تفریق مذہب و ملت ہر ہندوستانی کا اخبار ہے۔ 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس بنی تو وہ اس کے رکن بن گئے اور اگلے سال اس پارٹی کا اجلاس دادا بھائی نوروجی کی صدارت میں ہوا۔ 6 جولائی 1892 عیسوی کو انہوں نے برطانوی دارالعلوم کے انتخابات میں حصہ لیا اور کامیاب ہوئے۔ وہ 1893 میں اور پھر 1906 عیسوی میں کانگریس پارٹی کے صدر منتخب ہوئے اور 1906 عیسوی کے کانگریس کے اجلاس میں انہوں نے برطانیہ سے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔ 30 جون 1917 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔ چار ستمبر سن 1882 عیسوی کو امریکی سائنسداں تھامس ایلوا ایڈیسن نے بجلی کا پہلا انجن ایجاد کیا۔ انہوں نے 1879 عیسوی میں بلب بھی ایجاد کیا تھا۔ اس کے بعد ایڈیسن نے 300 ہارس پاور کا بجلی کا انجن ایجاد کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس ایجاد نے، جس کو پیرس کی نمائش میں رکھا گیا، دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایڈیسن نے بجلی کے اس انجن سے نیو یارک شہر میں بجلی گھر قائم کیا، جس میں شہر کے ایک حصے میں روشنی کے لیے بجلی پیدا ہوتی تھی۔ قابل ہے کہ یہ انجن بغیر رکے 8 سال تک چلتا رہا اور شہر کو بجلی فراہم کرتا رہا۔ تیرہ شہریور کو ایران میں ابو ریحان البیرونی کا دن منایا جاتا ہے۔ ابو ریحان محمد ابن احمد خارزمی البیرونی ایران اور عالم اسلام کے مشہور و معروف دانشور تھے۔ وہ 3 ذی الحج سن 362 ہجری قمری کو موجودہ ازبکستان میں واقع شہر بیرون میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی عمر کے ابتدائی 25 سال خارزم میں گزارے۔ نیز مختلف علوم سیکھے۔ ان کا شمار دنیا کے چند عظیم ترین سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ ابو ریحان البیرونی فلسفے، تاریخ، جغرافیہ، علم نجوم اور ریاضی میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے برصغیر کے سفر میں علماء اور دانشوروں سے ملاقات کی اور سنسکرت زبان سیکھی۔ ان کی معروف کتاب تحقیق مال ہند اسی سفر سے متعلق ہے، جس میں انہوں نے برصغیر کے اس وقت کے باشندوں کے عقائد، آداب و رسوم اور اس سرزمین پر رائج علوم کے بارے میں اہم معلومات جمع کی ہیں۔ ابو ریحان البیرونی نے علم نجوم، منطق اور فلسفے میں بھی کئی کتابیں تحریر کی۔ علم نجوم اور ہندسے میں البیرونی کی کتابوں میں تفہیم کا نام قابل ذکر ہے، جبکہ علم نجوم اور جغرافیہ سے متعلق ان کی کتاب قانون مسعودی معروف ہے۔ البیرونی نے اپنی پوری عمر قناعت میں بسر کی۔ انہوں نے 2 رجب سن 440 ہجری قمری میں شہر غزنی میں وفات پائی۔ 4 ستمبر سن 1839 عیسوی کو چین کے غیر فوجی بحری جہازوں پر برطانوی افواج کے حملے سے جنگ افیون کا آغاز ہوا اور 5 جولائی 1840 سے اس جنگ میں شدت آئی۔ یہ جنگ اس وجہ سے شروع ہوئی تھی کہ برطانیہ چین کے ذریعے وسیع پیمانے پر افیون کی تجارت کرتا تھا، جس کے نتیجے میں چین کے بہت سے لوگ افیون کے عادی ہو گئے۔ حکومت چین نے برطانوی تاجروں کے افیون کے 20,000 صندوق سمندر میں بہا دیے اور یہی بات دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی وجہ بن گئی۔ اس جنگ میں چین کو شکست کا سامنا ہوا اور برطانیہ نے اس سے بہت سی مراحت حاصل کی، لیکن برطانیہ نے فرانس کے ساتھ مل کر 1856 میں ایک بار پھر چین کے خلاف جنگ شروع کر دی اور 1860 میں اس جنگ کے دوران، جس کو دوسری جنگ افیون کہا گیا، برطانوی افواج چین کے دارالحکومت بیجنگ کے قریب پہنچ گئی۔ چین نے ہتھیار ڈال دیے اور افیون کی تجارت دوبارہ شروع ہو گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش ہے پروگرام آس پاس۔
عزیز سامعین، ہفتہ وار پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم مغربی ایشیا میں رونما ہونے والے حالات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے فلسطینی نوجوانوں نے مقبوضہ فلسطین میں صہیونیوں کے خلاف ایک دن کے اندر 19 مزاحمتی کارروائیاں انجام دی ہیں۔ الرسالہ ویب سائٹ نے فلسطین کے انفارمیشن سینٹر موتا کے حوالے سے بتایا ہے کہ فلسطین کے مغربی کنارے، غرب اردن اور بیت المقدس میں ایک دن کے اندر 19 مزاحمتی کارروائیاں انجام دی گئیں۔ ان کارروائیوں میں فائرنگ اور دستی بموں کے استعمال کے 3 اقدامات بھی شامل ہیں جو فلسطینی نوجوانوں نے نابلس شہر میں انجام دیے۔ موتا کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے 10 مقامات پر فلسطینی نوجوانوں اور ناجائز صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں مزید آیا ہے کہ ایک غاصب صہیونی شہری فلسطینی باشندوں کی جوابی کارروائی کے دوران زخمی بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے مسلح نوجوانوں نے اریحا میں واقع صہیونی بستی فریرس یریہو اور جنین کے قریب صہیونی چیک پوسٹ کو اپنے نشانے پر لیا اور ان پر فائرنگ کی۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے گزشتہ 1 ماہ کے دوران 1100 سے زائد مزاحمتی کارروائیوں کا اندراج کیا ہے، جن میں 97 فائرنگ کے واقعات شامل ہیں۔ ان میں سے فائرنگ کی 33 کارروائیاں جنین کیمپ میں کی گئی ہیں۔ ان کارروائیوں میں فلسطینی نوجوانوں نے غاصب صہیونی فوجیوں کو اپنے نشانے پر لیا۔ ان دنوں مقبوضہ فلسطین، بالخصوص مغربی کنارے کی صورتحال بڑی حساس بنی ہوئی ہے۔ ایک طرف جہاں ناجائز صہیونیوں کے اعصاب شکن جارحانہ اقدامات بڑھ رہے ہیں، تو وہیں فلسطینی نوجوانوں نے بھی ہر ممکن شکل میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کمر کس رکھی ہے۔ ادھر ناجائز صہیونی ٹولی کی کابینہ کے ایک رکن نے ایک بار پھر فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے رہنماؤں کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ فلسطینی میزائلوں اور راکٹوں کے مقابلے میں بے بس ہو چکی غاصب صہیونی حکومت نے اب فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کے رہنماؤں کے قتل کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر لیا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو نے گزشتہ ہفتے اتوار کے روز حماس کے سینئر رہنما صالح الارواری کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی، جبکہ دوسرے صہیونی وزیر اسرائیل کانس نے دھمکی دی تھی کہ اگر حماس کے رہنما فلسطینیوں کو صہیونیوں کے خلاف مزاحمتی کارروائیوں پر اکسانے اور انہیں ترغیب دلانے سے باز نہیں آتے تو وہ جہاں بھی ہوں گے انہیں نشانہ بنا دیا جائے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے جہاد اسلامی کے اسرائے القدس بریگیڈ نے حملہور صہیونی فوجیوں کے راستے میں بم سے دھماکہ کرنے کے بعد فائرنگ کر دی، جس سے 4 صہیونی فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ فلسطین کی شہاب نیوز کی رپورٹ کے مطابق سرائے القدس بریگیڈ نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام کے روزہ مبارک کے قریب صہیونی فوجیوں پر گھات لگا کر ان پر بم کے ذریعے حملہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق مزاحمتی فورسز نے صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کی، جس سے 4 صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ حماس کے ترجمان محمد حمادہ نے کہا ہے کہ یہ بم حملہ افراطی اور قابض صہیونی کابینہ کے لیے واضح پیغام ہے کہ انہیں ہماری سرزمین کے کسی بھی علاقے میں امن نہیں ملے گا اور یہ سرزمین ترک کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صہیونیوں کی دھمکیاں ہمیں ڈرا نہیں سکتی بلکہ ہمیں مزید اقدامات کا حوصلہ دیتی ہیں۔ حمادہ نے مزید کہا کہ اگر دشمن نے ہمارے شہروں اور دیہاتوں پر حملہ کر کے رعب و وحشت پیدا کرنے کی کوشش کی تو یہ دھماکے معمول بن جائیں گے اور فلسطینی نوجوان اپنی کارروائیوں کو جاری رکھیں گے۔ سامعین، سید حسن نصراللہ نے صہیونی حکومت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی لبنانی، شامی یا فلسطینی شخصیت کو قتل کیا گیا تو مزاحمتی فورسز اس کا بہت سخت انداز میں جواب دیں گی۔ تسنیم نیوز کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصراللہ نے تکفیری دہشت گردوں کے خلاف الجرود کے علاقے میں فتح کی سالگرہ کی مناسبت سے اپنے خطاب میں کہا کہ تکفیریوں کا ہدف الجرود کے علاقے پر قبضہ اور اسے داعش کی خلافت کے نقشے میں شامل کرنا تھا۔ سید حسن نصراللہ نے مزید کہا کہ امریکہ نے لبنانی فوج کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے الجرود میں مسلح دہشت گردوں پر حملہ کیا تو امریکہ ان کی فوجی مدد روک لے گا۔ انہوں نے صہیونی حکومت سے مخاطب ہو کر کہا کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ صہیونی فوج اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ نہ صہیونی فوج اور نہ صہیونی کابینہ نے مغربی کنارے میں اپنی شکست سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے۔ سید حسن نصراللہ نے صہیونیوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ لبنان میں اگر کسی بھی لبنانی، ایرانی، فلسطینی یا شامی کو قتل کیا گیا تو اس کا بہت سخت جواب دیا جائے گا، کیونکہ ہم اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ 2006 کے بعد سے قائم ہونے والا توازن خراب ہو اور لبنان ایک بار پھر قتل کا میدان بنے۔ شام کی صورتحال کے حوالے سے سید حسن نصراللہ نے کہا کہ جو کچھ شام میں ہو رہا ہے وہ امریکی منصوبہ ہے اور اس حوالے سے امریکہ کو بعض علاقائی ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ سید حسن نصراللہ نے کہا کہ امریکہ داعش کے بہانے عراق میں واپس آیا ہے اور وہ عراق اور شام میں التصف کے علاقے میں اپنی افواج تعینات کرنا چاہتا ہے، جو اس کا ایک وہم ہے، کیونکہ مزاحمتی فورسز ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اگر امریکہ اپنے بنائے دہشت گرد گروہوں کے ذریعے سے یہ کام کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن اگر امریکہ ڈائریکٹ اس جنگ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے، کیونکہ یہ واقعا وہی جنگ ہوگی جس کے بعد اس کے ہاتھ سے سارا توازن نکل جائے گا۔ سید حسن نصراللہ نے 40 کے عظیم الشان اجتماع کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج فلسطین اور قدس کا مسئلہ بھی اس پیادہ روی کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس حوالے سے اقصا کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے اور عوام اس پیادہ روی کے دوران فلسطینی قیدیوں اور قدس کی تصاویر اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ کام ہمارے عراقی بھائی انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب کے آخر میں امام موسیٰ صدر کے اغوا کی سالگرہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم امام موسیٰ صدر کی راہ کو اپنی مزاحمت، مسئلہ فلسطین کے دفاع اور لبنان کو تقسیم نہ کرنے کی اجازت دینے کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ سامعین، شام کی وزارت خارجہ نے حلب ایئرپورٹ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ شام کی وزارت خارجہ نے حلب ایئرپورٹ پر ہونے والے غاصب صہیونی حکومت کے حملے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ دہشت گردی کی مغربی حمایت کے تناظر میں کشیدگی کو ہوا دینے کے مقصد سے انجام پایا ہے۔ شام کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں آیا ہے کہ غاصب اسرائیلی فوج آشکارا طور پر اقوام متحدہ کے منشور کو پامال کرنے، بین الاقوامی ضابطوں کی کھلی خلاف ورزی اور غیر عسکری مراکز اور تنصیبات پر حملوں پر مبنی اپنی وحشیانہ پالیسی پر گامزن ہے۔ بیان میں مزید آیا ہے کہ حلب کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر صہیونی ٹولے کا حملہ درحقیقت علاقے میں کشیدگی کو ہوا دینے، دہشت گردوں کی حمایت کرنے اور شام کے خلاف عائد پابندیوں کے اثر میں شدت پیدا کرنے کے امریکی و مغربی مقصد کے تحت انجام پایا ہے۔ شام کی وزارت خارجہ نے مذکورہ صہیونی حملے کو ایک بزدلانہ اقدام قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی اور ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ صہیونی حکومت کو بین الاقوامی ضابطوں کا پابند اور اپنے جرائم کے مقابلے میں جواب دہ بنانے کے لیے اپنی آئینی ذمہ داری پر عمل کرے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے پیر کے روز ناجائز صہیونی ٹولے کے جنگی طیاروں نے شام کے حلب شہر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بمباری کی تھی۔ سامعین، عراق کی قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ الہول کیمپ عراق اور پورے خطے کے لیے حقیقی خطرہ ہے۔ شام کے صوبے الحسکہ میں واقع الہول کیمپ میں اس وقت 70,000 سے زائد افراد مقیم ہیں، ان میں 31,000 شامی اور 31,000 عراقی ہیں۔ اس کیمپ میں دیگر ممالک کے 12,000 شہری موجود ہیں اور اب تک صرف چند ممالک نے اس کیمپ سے داعش کے دہشت گردوں کو نکالنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ عراق کی وا نیوز ایجنسی کے مطابق ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے سربراہ نے عراق کی قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقات کی اور اہم مسائل پر اس حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے عراق میں ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے ساتھ تعلقات اور تعاون میں توسیع کے طریقوں، الہول کیمپ مسئلے اور پناہ گزینوں کی اسکریننگ جیسے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ عراق کی قومی سلامتی کے مشیر نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ الہول کیمپ کا وجود عراق اور خطے کے لیے حقیقی خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراقی حکومت ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے ساتھ تمام معاملات میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہفتہ وار پروگرام آس پاس کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی اردو سروس سے دوسری مجلس میں پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار اردو ٹائمز کی سرخیوں سے۔ جالنا لاٹھی چارج کی پوری ریاست میں گونج، آج بند کا اعلان۔ بھارت ہندوؤں کا ملک ہے، تم پاکستان میں رہو، کرناٹک کے استاد کا مسلم طلبہ کے لیے جارحانہ بیان۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کا نومبر سے پھر آغاز۔ اور ہندوستان میں بدعنوانی، ذات پات اور فرقہ پرستی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، وزیر اعظم مودی۔ اور سامعین، اسی اخبار نے اداریہ تحریر کیا، عنوان ہے مہاراشٹر کا مراٹھا۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، جالنا میں مراٹھا ریزرویشن کے لیے پچھلے کئی دنوں سے جاری دھرنے پر بیٹھے مظاہرین پر لاٹھی چارج ہوئی اور آنسو گیس کے استعمال نے پورے مہاراشٹر کی سیاست میں ارتعاش برپا کر دیا ہے۔ اس معاملے میں 350 مظاہرین کے خلاف معاملہ درج ہوا اور 40 مراٹھا مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس تشدد میں 43 پولیس جوان بھی زخمی ہوئے۔ پولیس کی لاٹھی چارج اور آنسو گیس سے مراٹھا برادری برہم ہے۔ مہاراشٹر میں سیاست ہمیشہ ہی مراٹھا برادری کے ہاتھ میں رہی ہے، آج تک کسی حکومت نے مراٹھا احتجاج پر لاٹھی چارج کرنے کی ہمت نہیں کی۔ کوئی بھی پولیس افسر، خواہ کتنے ہی اعلیٰ عہدے پر ہی کیوں نہ ہو، وہ مراٹھا احتجاج پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس داغنے کی حمایت قطعی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اسے اعلیٰ قیادت طرف سے اس کی ہدایت ملے، ایسا کہنا ہے مراٹھا لیڈروں کا۔ پولیس محکمہ وزارت داخلہ کے ماتحت آتا ہے اور وزارت داخلہ اس وقت نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنیس کے ہاتھ میں ہے۔ اپوزیشن لیڈران اور مراٹھا تنظیمیں دیویندر فڈنیس کے اس لاٹھی چارج کا ماسٹر مائنڈ بتا رہی ہے۔ یہاں قابل ذکر نقطہ یہ بھی ہے کہ دیویندر فڈنویس مراٹھا برادری کے تعلق سے نہیں رکھتے، وہ برہمن ہیں۔ یاد رہے کہ اجیت پوار مہاراشٹر کے مراٹھا ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے مراٹھا مظاہرین پر لاٹھی چارج ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ مہاراشٹر میں برہمن اور مراٹھا کے درمیان کی رنجش کافی گہری ہے اور یہی وجہ ہے کہ مراٹھا برادری کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لاٹھی چارج ریاست میں مراٹھا برادری کی طاقت اور دبدبے کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ ریاست کے طاقتور ترین مراٹھا لیڈر شرد پوار اور مراٹھوں کے حقوق کے لیے لڑنے والی شیو سینا کے پرمکھ ادھو ٹھاکرے نے لاٹھی چارج کی سخت مذمت کی ہے۔ شرد پوار نے اپنی مصروفیات کو ترک کر کے لاٹھی چارج کے دوسرے ہی دن جالنا کے دورے پر پہنچ گئے اور زخمی مظاہرین کی عیادت کی۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعلیٰ قیادت کی طرف سے ہدایت کے بغیر پولیس ایسی کارروائی قطعی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مراٹھا ریزرویشن کی ایک بار پھر حمایت کی۔ مراٹھا برادری کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ شندے نے جالنا کے ایس پی کو لمبی تعطیل پر بھیج دیا، جبکہ ڈپٹی ایس پی اور اسسٹنٹ ایس پی کا جالنا کے باہر ٹرانسفر کر دیا گیا۔ تعلیمی اداروں اور ملازمت میں ریزرویشن کا مطالبہ مراٹھا برادری کا دیرینہ مطالبہ ہے۔ اس مطالبے کی حمایت میں این سی پی، کانگریس اور شیو سینا تینوں ہی ہیں، لیکن بی جے پی کی سیاست اس کے خلاف ہے۔ بی جے پی کی سیاست مہاراشٹر میں مراٹھا مظاہرین کو محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اور سامعین، آئیے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ جنگ کی کچھ شہ سرخی یہ ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بجلی کے نرخوں میں اضافے پر عمل درآمد روک دیا، آئین سے انحراف صوبے کے امن کو خطرہ ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ سانحے جڑانوالا، دو افراد کی رنجش کا نتیجہ، تفتیش میں نئے حقائق بے نقاب۔ اسکرود میں صورتحال پرامن اور معمول کے مطابق ہے، وزیر اطلاعات۔ اور سامعین، اسی اخبار نے اداریہ تحریر کیا ہے، عنوان ہے ملگیر ہڑتال۔ اس تناظر میں اخبار لکھتا ہے، مسلسل بڑھتی ہوئی تباہ کن مہنگائی، خصوصاً بجلی کے نرخوں میں متواتر ہولناک اضافے سے تنگ آئے ہوئے کروڑوں پاکستانی شہریوں نے گزشتہ روز ملک بھر میں شٹر ڈاؤن، ہڑتال اور مظاہرے کر کے اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں کی جانب سے مہنگائی اور بجلی کے ہوش ربا بلوں کے خلاف ہڑتال کے اعلان پر کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، سکھر، ٹھٹھا، بدین، جیکب آباد، میرپور خاص، گجرانوالہ، مردان، دیر سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں بازار و تجارتی مراکز بند اور ٹریفک بھی معمول سے کم رہی۔ کراچی میں تمام اہم تجارتی مراکز، پیٹرول پمپ اور ہوٹل بند رہے، جبکہ ریڈ بس سروس بھی معطل رہی۔ شہر شہر احتجاج کی وجہ سے نظام زندگی شدید طور پر متاثر ہوا۔ کئی مقامات پر مشتعل مظاہرین نے دھرنا دے کر سڑکیں بند کر دیں، مہنگائی اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے، نیشنل ہائی وے پر ٹائر جلائے گئے۔ مختلف شہروں میں تاجر اور وکلاء بھی احتجاج میں شامل ہو گئے۔ تاجروں نے دھمکی دیا کہ بجلی نرخوں میں کمی نہ ہوئی تو لمبی ہڑتال پر جا سکتے ہیں۔ خیرپور میں قوت گویائی سے محروم افراد نے بھی پلے کارڈ اٹھا کر احتجاج کیا۔ وکلاء نے ہڑتال کی حمایت کرتے ہوئے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا۔ بلا شبہ بجلی کے نرخوں میں یوں بے لگام اضافوں نے مہنگائی کے سیلاب میں اس قدر شدت پیدا کر دی ہے کہ غریب ہی نہیں اعلیٰ متوسط طبقے تک کے لیے گھر چلانا محال ہو گیا ہے۔ بجلی کے بلوں میں ایسے ٹیکس شامل کر دیے گئے ہیں جن کا کوئی جواز پیش کرنا ممکن نہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے پچھلے چند روز میں مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے متعلقہ حکام کے کئی ہنگامی اجلاس منعقد کیے، لیکن کوئی مؤثر لائحہ عمل سامنے نہیں آ سکا۔ بلکہ وزارت توانائی کے مطابق آئندہ چند روز میں جاری ہونے والے اگست کے بلوں میں بجلی کی قیمت 89.33 روپے تک جا پہنچے گی۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے جیو ٹی وی کے پروگرام میں یہ خبر ایک ہفتے پہلے ہی سنا دی تھی کہ ستمبر کے بلوں میں فی یونٹ چارج 90 روپے تک پہنچ جائیں گے۔ شہریوں پر مہنگائی کا بوجھ لاتے چلے جانے پر حکمرانوں کی جانب سے محض آئی ایم ایف کی سخت شرائط کا عوض پیش کر کے بری ذمہ ہو جانے کی کوشش کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ یہ طرز عمل حالات کو انارکی، تباہ کن، احتجاج اور فسادات کی جانب ڈھکیلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ موقع کی تاک میں رہنے والی ہماری بقا و سلامتی کی دشمن طاقتیں اس صورتحال کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ لہذا مسئلے کے حل کے لیے اشرافیہ کو حاصل مفت بجلی، گیس، پیٹرول وغیرہ کے خاتمے سمیت سامنے آنے والی تجاویز کا سنجیدگی سے جائزہ لے کر مزید کسی تاخیر کے بغیر عملی اقدامات شروع کیے جانے چاہیے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کی تجاویز خصوصاً حکومت کی فوری توجہ کی متقاضی ہیں، جن میں کہا گیا کہ گھریلو صارفین کے لیے 200 کے بجائے 300 یونٹ کی رعایتی حد مقرر کی جائے اور اس حد کے اندر نرخ 16 روپے فی یونٹ رکھا جائے۔ اس سے 2,43,00,000 صارفین کو فائدہ پہنچے گا، جبکہ اس رعایتی حد کا مجموعی خرچ سالانہ 326 ارب روپے بنتا ہے۔ فوج کے 2,000 ارب روپے کی بجٹ میں سے 100 ارب روپے لیے جائیں، پی ایس ڈی پی کے 1,500 ارب روپے کے بجٹ میں سے 100 ارب روپے لیے جائیں اور خسارے میں چلنے والے اداروں کے لیے مختص 350 ارب روپے سے بھی 100 ارب لیے جائیں۔ سینیٹر مشتاق خان کے بقول ان اقدامات سے اتنے مالی وسائل فراہم ہو جائیں گے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے آسان قرضوں کے ذریعے سے ساتھ ساتھ سولر سسٹم کے فروغ کے لیے بھی ہر ممکن کوشش ناگزیر ہوگی۔ اور سامعین، ایک بار پھر سماعت فرمانے، جالنا لاٹھی چارج کی پوری ریاست میں گونج، آج بند کا اعلان۔ بھارت ہندوؤں کا ملک ہے، تم پاکستان میں رہو، کرناٹک کے استاد کا مسلم طلبہ کے لیے جارحانہ بیان۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کا نومبر میں آغاز۔ اور ہندوستان میں بدعنوانی، ذات پات اور فرقہ پرستی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، وزیر اعظم۔ اور اسی طرح پاکستانی اخبار کی سرخیاں کچھ سماعت فرما لیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بجلی کے نرخوں میں اضافے پر عمل درآمد روک دیا، آئین سے انحراف، صوبے کے امن کو خطرہ ہے، وزیر اعلی خیبر پختونخوا۔ سانحہ جڑوال والا، دو افراد کی رنجش کا نتیجہ، تفتیش میں نئے حقائق بے نقاب۔ اور اسکردو میں صورتحال پرامن معمول کے مطابق ہے، وزیر اطلاعات۔ اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اسلاموفوبیا اور استعماری ماہیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، ایک بار پھر اسلام کے ساتھ جنگ قرآن کریم پر حملے کی صورت میں یورپی ممالک کے منظر نامے پر نمودار ہوئی ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے اسلامی مقدس مقامات پر حملوں کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر مطالبات سامنے آئے ہیں، اور یورپی ممالک میں قرآن کریم کو جلانے کی مذمت پر رد عمل کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ کچھ لوگ اس ثقافتی الغار کو دنیا کی اقوام کے اسلام کی طرف رجوع کرنے کی وجہ قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مغرب نے عالمی برادری کی شکل میں اپنے کنٹرول اور حکمرانی کو مضبوط کرنے کے لیے اسلاموفوبیا کا جال بچھایا ہے، اور قرآن کریم کو جلانا ایک عملی مصداق ہے۔ اس کی مثال توہین، امتیازی سلوک اور تعصب کی یہ وسیع شکل تاریخی اور عصری تناظر میں جڑی ہوئی ہے، جس کے بارے میں ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ سامعین، جرمنی کے ایک شاعر گوئٹے نے جب اپنا خوبصورت ڈرامہ فاؤسٹ لکھا تو اس نے مغرب کی عیسائی فکر کو نشانہ بنایا۔ اپنے ڈرامے میں خدا فاؤسٹ کی شیطان کے ساتھ لڑائی کی شرط کو قبول کرتا ہے، جو اسے دھوکہ دینے اور غلبہ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ فاؤسٹ اقتدار حاصل کرنے کے عوض شیطان کو اپنی روح پیش کرتا ہے۔ مورخین کے مطابق مغربی ثقافت کو 20ویں صدی کی آخری سہ ماہی سے فوسٹین ترقی کے سنگین بحران کا سامنا ہے۔ فرانس کے ایک فلسفی راجر گاروڈی نے اپنی کتاب ڈائیلاگ آف سیولائزیشن میں فاؤسٹ کو مغربی ثقافت کی غمگین علامت قرار دیا ہے، ایک ایسی ثقافت جس کی فلسفیوں جیسے فرانسیسی رینی ڈیکارٹس نے ایک ایسے علم تک پہنچنے کا وعدہ کیا تھا جو انہیں فطرت اور اس کے مالکوں کو مالک بنائے گا۔ اس خیال کی بنیاد پر سرمایہ دارانہ نظام کے تنازعات نے پہلی اور دوسری عالمی جنگیں شروع کی۔ ایٹم بم کا استعمال اور دو بلاکوں مشرق اور مغرب کے درمیان اثر و رسوخ کی تقسیم، اس کے بعد ان دو بلاکس میں سے ایک ٹوٹ گیا اور دوسرے بلاک نے یہ گمان کیا کہ دنیا اس کے کنٹرول میں آ گئی ہے، اور جیسا کہ فوکویاما نے کہا، تاریخ کے خاتمے اور انسان کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن 20ویں صدی میں حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں ایران میں اسلامی انقلاب کی صورت میں اس تسلط کی مخالفت کرنے والی قوت کے اٹھنے سے یہ عمل بدل گیا۔ ایران کے اسلامی انقلاب نے ایک قطبی عالمی انتظامی نظام کی تشکیل کو روکا اور دوسرے ممالک کو دنیا میں سانس لینے کا موقع فراہم کیا۔ مغرب اس حقیقت سے غافل تھا کہ اگرچہ دنیا کا انتظام سیاسی، معاشی، سماجی، اخلاقی اور سلامتی کے بحرانوں کے ادوار میں جاری ہے اور دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس دنیا میں عدل و انصاف کی مضبوط تحریک ہمیشہ انسان اور شیطان کی کشمکش میں رہتی ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ہی اسلام نے طاقت کے مقام سے بین الاقوامی سیاست میں حصہ لیا، اور ایک چھوٹے سے عالمی دیہات میں جہاں نظریات اور پالیسیوں کی منتقلی بر اعظموں کے درمیان تیزی سے ہوتی ہے، روحانیت سے آشنائی اور تحریک کی حکمرانی اسلام اور حق کے دفاع کے لیے تمام بر اعظموں میں طاقتور بن گئی، اور اب تک اسلامی سرزمین میں اسلامی فکر اور طاقت کے عناصر کو بلند مقام حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی اور مغربی ممالک میں اسلاموفوبیا کے خلاف مخالف تحریکیں ابری ہیں اور حقیقت کو الٹا اور رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ تحریکیں آج کے تمام ذرائع ابلاغ اور فکروں کی ترسیل کی رفتار کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کا مقابلہ کرتی ہیں، وہ اسلام جو عالمی نظم و نسق میں حصہ لینے کا حق مانگنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔
افکار
سامعین، اسلامی جمہوریہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی جنگیں لڑی گئیں، ان میں سب سے نمایاں ثقافتی جنگ انسانوں کے طرز زندگی، طرز عمل اور ذاتی اور سماجی اخلاقیات کا غلبہ ہے، جبکہ دین اسلام دوسروں کو بات چیت، ملاقات، باہمی افہام و تفہیم، قوموں اور قوموں کے اتحاد اور ظلم کے خلاف مزاحمت کی دعوت دیتا ہے۔ وہیں ہانٹیگیٹن نے کھلے عام اپنے ہم وطن مسلمانوں کو تہذیبوں کے خلاف لڑنے کی دعوت دی اور اعلان کیا کہ آنے والی جنگ اسلامی تہذیب کے خلاف جنگ ہے۔ تین دہائیوں سے زیادہ عرصے سے مغربی میڈیا اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف مختلف قسم کی حقیقی جنگ کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ مسلمانوں نے ان تمام میدانوں میں اسلام، قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت طاہرین کی تعلیمات اور تعلیمات کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کے ساتھ جد و جہد کی ہے اور آج تک اسلام مغرب کے ساتھ حقیقی معرکہ آرائی میں مصروف ہے۔ ہم اس تصادم کو اسلام، پیغمبر اسلام اور قرآن کریم کے خلاف عسکری کاروائیوں کے زمرے میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ خداوند عالم کی کتاب، جس میں توحید، لوگوں کی ہدایت اور دنیا کی نجات ہے اور اس سے تمام حقائق حاصل ہوتے ہیں، اس کی توہین کی گئی ہے، خاص طور پر کچھ انتہائی دائیں بازو کے اداروں سے جو اپنے طرز عمل اور پالیسیوں سے بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے حقیقی خطرہ پیش کرتے ہیں۔ اسلاموفوبیا کا رجحان اسلام کا اجتماعی خوف پیدا کرنے کے معنی میں یورپ اور امریکہ میں پھیل رہا ہے اور اس میں ایک دوسرے سے نفرت، اسے نہ پہچاننا اور اس کے ساتھ بات چیت کو قبول نہ کرنا جیسے عقائد شامل ہیں۔ آج اسلاموفوبیا کی ابھرتی ہوئی شک قوموں اور اقوام کے درمیان بین الاقوامی تعلقات کے لیے سنگین خطرہ ہے، کیونکہ جب تک مذاہب کے درمیان امن و صلح برقرار نہیں ہوگی، قوموں کے درمیان امن و سکون پیدا نہیں ہوگا، اور جب تک مذاہب کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا، اس وقت تک مذاہب کے درمیان امن و امان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں خداوند عالم فرماتا ہے، اور ہم نے تمہیں قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ سامعین، لبنان کے سیاسی تجزیہ نگار، سابق وزیر اور مصنف طرات حمادہ کا خیال ہے کہ آج یورپ اور امریکہ کے درمیان دشمنی ایک جنگ کی طرح بن چکی ہے۔ اگر اسلام اور مغرب کے درمیان تعلقات کے تمام مراحل، اسپین اور سیسیلی اطالیہ کا ایک ملک کی فتح سے لے کر آج تک، جس نے فلسطین اور قدس پر قبضہ کیا ہے، سب کے سب ایسے روابط تھے جن کی بنیاد قوموں کو مذاہب کی منتقلی سے خوفزدہ کرنے اور انہیں جنگ کے لیے دھکیلنے پر رکھی گئی تھی، اور اسلاموفوبیا اس فریم ورک سے باہر نہیں ہے بلکہ اس کا مرکز، اور اسے نوآبادیاتی اور نسل پرستانہ رنگ و بو کے ساتھ سیاسی، معاشی، سماجی اور ثقافتی اہداف کے ساتھ تعاقب کیا جاتا ہے۔ اس رجحان کا تعلق مغرب کے موقف، بالخصوص صہیونی دشمن کی حمایت کے سلسلے میں امریکہ کے موقف سے ہے۔ سامعین، مغرب نے ان آلات کے اخلاقی مسائل اور خطرات یا ان کے مفاد کی سچائی یا جھوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس جنگ کا آغاز تمام سہولیات کے ساتھ کیا ہے۔ اس جنگ کا نقصان اور اس جنگ کے آلات اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل مغرب کے لیے اہم نہیں ہے، چنانچہ وہ ثقافتی میدان میں اخلاقی اقدار کو نظر انداز کرتا ہے اور اپنے معاشروں پر اپنے تصورات اور پالیسیوں کے تباہ کن اثرات کی فکر نہیں کرتا ہے۔ در حقیقت اسلام اور مغرب کے درمیان دو طرفہ تعلق کی بنیاد ایک دوسرے کے خلاف اپنی ذات کی مرکزیت پر ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے رکھتا ہے اور یہ مسئلہ آزادی اور استعمار کے درمیان تنگ سرحد ہے۔ مغرب آزادی کے نام پر اسلامی ممالک سمیت پوری دنیا کو استعمار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی مغرب آزادی کے نام پر ظلم و استبداد اور غلامی مسلط کرتا ہے۔ سامعین، حمادہ مزید کہتے ہیں کہ اس غلامی کی سب سے عجیب قسم جنسی انحراف کے لیے قوانین کا قیام ہے۔ وہ خاندانی علیحدگی، جنسی تبدیلی اور ہم جنس پرستی جیسے مسائل کو قانونی حیثیت دیتے ہیں، ایک ایسا شیطانی عمل جس کا مقصد انسانی نسل کو خدا کی پہلی تخلیق کی فطرت سے ختم کرنا ہے، اور یہ انسانوں کے خلاف سب سے خطرناک جرائم میں سے شمار ہوتا ہے۔ معاشرہ خاندان پر مشتمل ہوتا ہے اور خاندان مردوں اور عورتوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو انسانی معاشروں کے بنیادی اجزاء ہوتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کے تمام فلسفیوں، ماہرین انسانیت، ماہرین حیاتیات اور سماجیات کی طرف رجوع کریں تو آپ مرد اور عورت کے خاندان کی تشکیل کے بارے میں ایک ہی نتیجے پر پہنچیں گے، اور آدم اور حوا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے۔ انحراف کے ذریعے غلامی کا مطلب لوگوں کی شخصیت پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ انحرافات کا دائرہ وسیع ہو جائے اور ذاتی آزادی کے عنوان سے ایک عام اصول بن جائے۔ سامعین، کچھ تجزیاتی ماہر نفسیات جیسے فرائیڈ اور دیگر ان لوگوں کو ایسے مریض کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں جن کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانیت میں بیماری کا پھیلنا بنی نوع انسان کے لیے شدید خطرہ ہے، کیونکہ فطری جنس انسانی نسل کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ مغرب اس بیماری کو پھیلا کر زمین پر فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ اور اس طرح ان تباہ کن کوششوں کے باوجود آج جو کچھ معاشروں میں ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ الہی سنت ایسی ہے کہ انسانی فطرت ہی نو انسانی کی بقا کی محافظ ہے۔ مذہب، آسمانی کتابیں، فقہ اور اچھے اخلاق ہم جنس پرستی کے المیہ کو شکست دیں گے، اور انسانی فطرت، آزادی، انسانی وقار اور خاندان کے مقام و منزلت کا دفاع کریں گے، جو امن، محدت اور مہربانی کا مقام ہے۔ اسلام اور قرآن اس دفاع کا بنیادی مرکز ہیں۔ قرآن کریم دین اسلام کا سب سے بڑا مظہر ہے اور یہ حق کو باطل سے جدا کرتا ہے۔ قرآن کا دفاع دنیا میں باطل، ظلم اور گمراہی کے خلاف حق کا دفاع ہے، اور انسان کی حقیقی آزادی قرآن کریم کی حفاظت میں ظاہر ہوتی ہے، اور مسلمان پوری انسانیت کے مفادات کے پیش نظر اس حقیقی جنگ میں اپنے آپ کو دفاع اور مزاحمت کے لیے جدوجہد اور دفاع کی سطح پر تیار کر رہے ہیں۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام طلوع، اور اسی کے ساتھ دوسری مریض بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
طلوع، عزیز سامعین، پروگرام طلوع لے کر حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم سینی حکومت کے ان دیگر فوجی یونٹوں کا جائزہ لیں گے جو اس حکومت کے سیاسی اور سیکورٹی ڈھانچے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، طاقت اور قبضے کی بنیاد پر قائم ہونے والی صہیونی حکومت نے اس ناجائز ڈھانچے کو برقرار رکھنے کے لیے وسیع پیمانے پر فوجی اور سیکورٹی اداروں کو منظم کیا ہے۔ مسلح افواج کی تشکیل شروع سے ہی اس حکومت کے فیصلہ سازوں کی ترجیحات میں سر فہرست رہی ہے، اور صہیونیوں نے، جنہیں امریکہ اور یورپی اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے، دوسرے شعبوں کے مقابلے فوجی ڈھانچے پر زیادہ توجہ دی ہے۔ سامن، گزشتہ پروگرام میں ہم نے صہیونی حکومت کے مختلف فوجی یونٹوں اور محکموں کی تشکیل کے اہداف و مقاصد کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ صہیونی فوج اور مختلف انٹیلیجنس یونٹس کو خطے میں اعلی برتری حاصل کرنے اور اپنے قبضے کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایگوز یونٹ عبرانی گولانی بریگیڈ کا خاص یونٹ ہے جو صہیونی حکومت کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں اور گوریلا جنگ میں مہارت رکھتا ہے۔ ایگوز یونٹ کا طریقہ کار قریبی جنگ ہے، اور اس کے مطابق اس کے ارکان کے پاس حیران کن جارحانہ طاقت اور فوری رد عمل ہونا چاہیے۔ انہیں پیچیدہ تنازعات میں حالات کی جنگی تکنیکوں میں تربیت دی جاتی ہے، اور یہ اکثر دستی بموں اور تیز رفتار ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایگوز یونٹ 1995 میں جنوبی لبنان میں مشکل حالات میں لڑنے اور حزب اللہ کے سپاہیوں کو قتل کرنے کے لیے ایک معیاری جنگی یونٹ کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ اس یونٹ کے قیام کا مقصد ایک چھوٹا کمانڈو گروپ بنانا تھا جو جنوبی لبنان میں جنگ کے سخت حالات میں اسرائیلی فوج کے ساتھ منسلک ایک جدید فورس کے طور پر اپنا دہشت گردانہ مشن انجام دے سکے۔ ایمرم لیسن صہیونی فوج میں شمالی علاقے کا کمانڈر، ایگوز یونٹ کا بانی اور اس یونٹ کے پہلے کمانڈر ایریزز کیرمن تھے، جنہوں نے اپنے فوجی کیریئر کا بیشتر حصہ بطور سپاہی اور افسر نیوی کے کمانڈو یونٹ میں گزارا تھا۔ اس یونٹ کا تربیتی کورس تقریباً ایک برس اور چار ماہ پر محیط ہے۔ اس دوران یونٹ کے سپاہی مختلف تربیتی پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں اور مختلف مہارتیں حاصل کرتے ہیں، جن میں اہم کردار حزب اللہ کے سپاہیوں کو اغوا اور قتل کرنا ہے۔ اس یونٹ کے ذریعے اغوا کا عمل دو مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ مطلوبہ ہدف کے گھر تک پہنچنے کے لیے نفوذ پیدا کرنا اور گھر کا محاصرہ کرنا، اور پھر حزب اللہ کے سپاہیوں کو اغوا کرنے کے لیے گھر پر حملہ کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ اغوا میں حصہ لینے والی ایگوز یونٹ کی افواج کی حفاظت کے لیے صہیونی فوج کی مداخلت ہے۔ بلا شبہ اس یونٹ کے اغوا کی وارداتیں صرف فلسطینی کارکنوں اور حزب اللہ کے سپاہیوں کے گھروں کا محاصرہ کر کے نہیں کی جاتی، بلکہ ایگوز یونٹ کی افواج اپنے ہدف والے لوگوں کو جہاں بھی ملتی ہیں انہیں اغوا یا قتل کر دیتی ہیں۔ یہلوم یونٹ صہیونی فوج میں ہتھیاروں کی انجینئرنگ سے متعلق ایک خصوصی یونٹ ہے، اور جنگی انجینئرنگ تخریب کاری، دھماکوں اور بارودی سرنگ بچھانے کے میدان میں سرگرم ہے۔ یہلوم یونٹ اسرائیلی فوج کی انجینئرنگ اور دھماکہ خیز بریگیڈ سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ اس یونٹ کے ارکان فوجی انجینئرنگ کے شعبے میں جدید اور پیشہ ورانہ مہارت رکھتے ہیں، اور یہ یونٹ دھماکہ خیز مواد کی انجینئرنگ کے شعبے میں صہیونی فوج کی سب سے خصوصی یونٹ سمجھی جاتی ہے۔ یہلوم یونٹ کی تشکیل کا بنیادی مقصد بظاہر ایک اعلیٰ سطحی پیشاور گروپ کی تشکیل ہے جو خصوصی جنگی انجینئرنگ کے شعبے میں مہارت رکھتا ہو، لیکن اس کی تقریباً کوئی بھی مخصوص سرگرمی عوام کے سامنے نہیں آتی۔ اس یونٹ کے عناصر جنگی انجینئرنگ کے تمام شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں، جیسے بمباری، دھماکہ خیز مواد بنانا، بارودی سرنگیں صاف کرنا اور سرنگوں کو تباہ کرنا وغیرہ۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس یونٹ کی بنیاد 1947 میں، یعنی جعلی اسرائیلی حکومت کے قیام سے بھی پہلے رکھی گئی تھی، جب یہودی تنظیم ہاگانہ نے فلسطینیوں کے خلاف بمباری کے لیے ایک یونٹ بنانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد صہیونی فوج نے لبنان کے ساتھ 1982 کی جنگ سے جو عبرت حاصل کیا تھا، اس کے نتیجے میں جنگی انجینئرنگ کے مقصد کے لیے یائل یونٹ قائم کیا۔ اس جنگ کے طول پکڑنے کی وجہ سے صہیونی فوج نے محسوس کیا کہ خصوصی یونٹ کی ضرورت ہے جو دھماکہ خیز مواد اور بارودی سرنگ بچھانے کے شعبے میں انجینئرنگ کے تفصیلی معاملات کو خصوصی طریقے سے سنبھال سکے۔ یہلوم یونٹ میں سپاہی ایک تربیتی کورس مکمل کرتے ہیں جسے راہ یہلوم کہا جاتا ہے، جو ایک سال اور چار ماہ تک جاری رہتا ہے، اور اس میں پیشہ وارانہ تربیت، ابتدائی تربیت، جدید تربیت اور کمانڈ شامل ہے۔ اس یونٹ کے ارکان کو جنگی انجینئرنگ، دھماکہ خیز مواد بنانے، پیراشوٹنگ، قریبی لڑائی میں اپنے دفاع، کوہ پیمائی اور رہائشی علاقوں میں جنگ کی خصوصی تربیت بھی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ یہلوم یونٹ کی مخصوص خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے عناصر کو 24 گھنٹے کام کرنا چاہیے، تاکہ اسرائیلی فوج کے کسی یونٹ کی طرف سے یہلوم یونٹ کے عناصر کی موجودگی کے بغیر کوئی آپریشن نہ کیا جائے، کیونکہ ان آپریشنز میں وہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ عبرانی ذرائع کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہلوم یونٹ 2008 اور 2009 میں غزہ کی پٹی پر حملوں کے ساتھ ساتھ جولائی سن 2006 کی حزب اللہ کے ساتھ جنگ کے دوران کاروائیوں میں مستقل طور پر موجود تھا۔ واضح رہے کہ یہلوم میں کئی ذیلی اکائیاں شامل ہیں۔ یائل یونٹ کو صہیونی فوج کی خفیہ اکائیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جو جنگی انجینئرنگ کے بہت سے شعبوں میں شامل ہے، جیسے بارودی سرنگیں لگانا، دھماکے اور مسمار کرنا، بارودی سرنگوں سے بچاؤ کی کاروائیاں، زمین میں بارودی سرنگیں بچھانا، زمینی اور سمندری دھماکے، سپورٹ کرنا۔ دیگر اکائیوں کو انجینئرنگ، شناخت، انجینئرنگ کے شعبے میں مہارت حاصل ہے۔ بم ڈسپوزل یونٹ، یہ یونٹ بموں اور دھماکہ خیز مواد کو ٹھکانے لگانے میں مہارت رکھتا ہے، اور اس کے عناصر اکثر دوسری یونٹوں کے ساتھ ایسی کاروائیوں میں حصہ لیتے ہیں جن میں دھماکہ خیز مواد کے استعمال کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس یونٹ کے عناصر دراصل فوجی آپریشنل تجربے کا ذریعہ ہیں، اور دوسرے یونٹوں کو مشورے فراہم کرتے ہیں اور ان کاروائیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں جہاں پرانے ہتھیاروں کے ذخیرے دریافت ہوتے ہیں۔ ریسرچ یونٹ، یہ یونٹ در حقیقت مختلف قسم کے ہتھیاروں کے استعمال اور ان کے تعارف کے لیے دستاویزی جائزہ لینے اور گائیڈ میپ تیار کرنے کا ادارہ ہے۔ یہ یونٹ ہر قسم کے ہتھیاروں، بارودی سرنگوں اور دھماکہ خیز مواد کا ایک انسائیکلوپیڈیا بناتا ہے۔ سائبر سپورٹیج یونٹ، یا یونٹ 8200 ایک اور یونٹ ہے جو اپنے قیام کے بعد سے صہیونی دہشت گردی کی خدمات کر رہا ہے۔ ورچوئل ڈیٹا اکٹھا کرنا، ای میلز اور انٹرنیٹ کی معلومات کی جاسوسی، ڈی کوڈنگ کوڈز کے ساتھ سائبر سپورٹیج یونٹ 8200 کے اہم کام ہیں۔ اس یونٹ کو 1952 میں امریکی آلات کا استعمال کرتے ہوئے شروع کیا گیا تھا۔ پہلے اسے سیکنڈ انٹیلیجنس سروس یونٹ اور پھر 515 انٹیلیجنس سروس یونٹ کہا جاتا تھا۔ 1954 میں یونٹ کو جافا سے اس کے موجودہ اڈے گلیلوٹ میں منتقل کر دیا گیا، جو کہ تلابیب کے شمال میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ یونٹ فوجیوں کی تعداد کے لحاظ سے سینی حکومت کی وزارت جنگ میں سب سے بڑی یونٹ ہے اور کارکردگی کے لحاظ سے امریکہ کی قومی سلامتی ایجنسی کے مقابلے کی ہے۔ سن 2010 میں اخبار لی مونڈ ڈپلومیٹک نے انکشاف کیا کہ اسرائیل کے جنوبی صحرا میں 8200 یونٹ کی تعمیر کا ایک بہت بڑا اڈا قائم کیا گیا ہے۔ اس وسیع انٹیلیجنس نیٹ ورک کی ذمہ داری افریقہ، ایشیا، مشرق وسطی اور یہاں تک کہ یورپ میں کہیں سے بھی فون کالز، ای میلز اور اس طرح کی چیزوں کو سننا اور ان کی نگرانی کرنا ہے، اور یہی نہیں بلکہ سمندر میں بحری جہاز بھی اس اڈے کی پہنچ سے باہر نہیں ہیں۔ یونٹ 8200 دنیا کے مختلف ممالک میں تمام اسرائیلی سفارت خانوں کی نگرانی کرتا ہے اور اپنی جاسوسی کی کاروائیوں کے لیے امریکی گلف اسٹریم کمپنی کے لیس طیارے استعمال کرتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ابھی پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔